السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ جیسے کہ ہم اس کورس کو جو ہم نے شروع کیا تھا اور ابھی تک ہم نے جتنی باتیں پڑھی سمجھی ان سب کو سامنے رکھ کر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور ایک طرح سے آپ کو یہ اطمینان اور شرح صدر حاصل ہو چکا ہوگا کہ الحمدللہ احادیث اسی طرح سے محفوظ رہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ تو آئے کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آج یہ لوگ یعنی منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اسلام دشمن رہے ہوں، یہ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تو ایسا نہیں کہ ان انبیاء کی دعوت کو بھی فوراً قبول کر لیا گیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیا اور نہ مانا۔ تو ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق بہت جلدی مانا نہیں جاتا، جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں، یعنی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق۔ تو یہ بات بالکل صحیح کہی گئی شعر کی صورت میں کہ جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا ہے اور جو اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بات میں اتھینٹسٹی پیدا ہو اور ان کے ہم نوا زیادہ لوگ بن جائیں، لہٰذا وہ دین کا نام لے کر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ اور نفس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، یعنی نفس کی خواہشات میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس میں پہلی چیز حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بنا پر منکرین حدیث نے حدیث کا انکار کیا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنی جو ذہنی اختراع تھی ان کی، یعنی ان کے ذہن میں ہی کچھ نہ کچھ خناس بھرا ہوا تھا، اس کو باور کرانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا انکار کیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو خوارج جیسے جو فرقے پیدا ہوئے تھے نا، ہم نے پڑھا تھا خوارج کا جو فرقہ پیدا ہوا تھا، انہوں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے جب وہ لوگ الگ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے فیور میں اور اہل بیت کے متعلق احادیث کا انکار کیا، اور اس کے برعکس جو روافض تھے یعنی جو غالص شیعہ جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے فیور میں احادیثیں گھڑی۔ ایک معتزلہ اور جہمیہ فرقہ بھی وجود میں آیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، لہذا ان حدیثوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ کچھ ایسے فقہا تھے جو جن کے سامنے احادیث آئیں لیکن انہوں نے ان احادیث کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس پر عمل کیا اور حدیث پر انہوں نے اپنی رائے کو ترجیح دی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جیسے برے صغیر ہند و پاک میں، نام لینا تو میں نہیں چاہوں گی لیکن ہم اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ معجزات، قبر کا عذاب، جن وغیرہ یا جنات وغیرہ، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا۔ کچھ لوگوں پر کچھ اور قسم کی فکر غالب رہی، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو ایسے بہت ساری وجوہات ہمیں مل جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ قرآن کی حقیقت کو سمجھ لیتے جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو اگر قرآن ہی کی حقیقت کو یہ سمجھ لیتے اور قرآن کو واقعی میں اللہ کی کتاب مانتے تو کبھی بھی یہ حدیث کا انکار نہ کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں اتنی واضح طور پر ایسی وعید آئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کا نتیجہ یا انجام جو بتایا گیا ہے وہ سخت اندوہناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر وہ اس سے اعراض کریں تو اللہ اسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ۔ تو یہاں پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن ہی کی بات اگر وہ مان لیتے تو خود سمجھ جاتے کہ اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا تو ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے، ان کو تو کافر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق روگردانی کر لیتا ہے، دراصل یہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آیت اتری ہیں ہم نے اس کو مانا اور رسول کی اطاعت کی، جبکہ وہ روگردانی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ منکرین حدیث ایک اور جملہ کہتے ہیں، مرکز ملت۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے وقت کے لیے ایک میسنجر تھے، اس کے بعد آپ کی حیثیت ختم ہو گئی نعوذ باللہ، اور اب جو بھی مسلمانوں کا حکمراں ہوگا وہ اس کو مرکز ملت کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مرکز ملت کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ ہر انسان میں غلطی ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے، جبکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان خطاؤں سے بری کر دیا ہے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی آیت ہمیں مل جائیں گی قرآن کی جس میں رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے کا جو نتیجہ ہے اس کا سخت برا انجام بتایا گیا ہے۔ ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آیتیں پڑھنے میں پھر ٹائم ہو جائے گا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے عمل برباد کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول کے بارے میں تو یہ کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے کہ جو بھی رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ پھر اطاعت رسول سے انحراف کا تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے انسان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور میں، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ یعنی رسول کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا یا وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف جہنم میں جانے کا باعث ہوگا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کی راہ چھوڑ کر کوئی دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں کئی آیتیں ہمیں قرآن کی ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا نتیجہ اس کے بارے میں سخت دھمکی، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ تو اب جس کا دل اس پر راضی ہو جائے کہ وہ جہنم کا عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہو تو پھر وہی اللہ کے رسول کی مخالفت کر سکتا ہے، یا پھر وہی اللہ کے رسول کی احادیث کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں تقریباً 40 جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا ہوتا کہ رسول کی اطاعت کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو احادیث کی پھر کوئی اہمیت باقی ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا کہا گیا ہے تبھی تو احادیث کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو جو حدیث کا انکار کرتا ہے دراصل وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، دراصل یہ ان لوگوں کا ٹولہ ہے جو دین کو ماننا ہی نہیں چاہتے، جو بظاہر تو مسلمان رہنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان کے لبادے میں رہ کر یہ اپنی مذموم جو ان کی سازشیں ہیں یا ان کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آیت تو اتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے یہ۔ تو آپ تصور کریں ذرا کہ جس وقت ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے کاش. اور یہ اے کاش کا جو جملہ ہے وہ کیسے کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان کو سخت پشیمانی ہوتی ہے، سخت افسوس ہوتا ہے کہ میرا جو پچھلا وقت گزرا کاش میں وہ کام نہ کرتا. اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہوتا یا کوئی نیک عمل کیے ہوتے، نہیں، بلکہ وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا نتیجہ سراسر گمراہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فکر پائی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے کون سی فکر کار فرما ہے؟ یہ دراصل اس مغرب زدہ معاشرے سے متاثر ہیں کہ جس کی اطاعت کا توق یہ پہننا چاہتے ہیں لیکن کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے، تو قرآن کا سہارا لیتے ہیں اور حدیث کا انکار کر کے اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اسلام کے اوپر ایک داغ یا بدنما دھبا ہے. اگر یہ تھوڑا بھی غور سے قرآن پڑھ لیتے تو خود سمجھ جاتے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے یا اللہ رب العالمین کا تقاضا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. اس کے جو اسباب تھے احادیث کے انکار کے، آپ دیکھیں کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ فتنے آتے رہتے ہیں. جس وقت ہندوستان پر ان لوگوں کا قبضہ ہوا، برٹش حکومت جب آئی ہندوستان پر، تو اس وقت بہت سارے مسلمان، چونکہ اس وقت تک ہندوستان اور جو ہندوستان تھا اس میں بہت حد تک دینی مدارس پائے جاتے تھے، مسلمانوں کا غلبہ تھا اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسلام اونچائی پر ہی تھا. لیکن جب ان لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو برٹش رول کے آنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، ایسے مسلمان جو کہ بہت اندر تک ان کے دین کی جڑیں ان کے اندر نہیں تھیں، مضبوط نہیں تھیں، تو وہ اس مغرب زدہ ماحول سے، معاشرے سے متاثر ہو گئے. اب انہوں نے چاہا کہ مسلمان بھی رہیں اور اس مغربی معاشرے کو بھی اپنا لیں، یا یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو بھی اپنا لیں. تو اب ایسے لوگوں نے کیا کیا کہ دین کو پوری طرح سے اسلام سے تو وہ نکل نہیں سکتے تھے، لہذا دین کی غلط تشریح کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اسلام تو اس کی بھی اجازت دیتا ہے، اس کی بھی اجازت دیتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے ان برٹش حکمرانوں یا ان لوگوں کے ذہن سے اسلام کو سمجھا اور اس کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہا. اب اس میں سب سے بڑا جو ان کے لیے وہ تھا فیکٹر جو ان کی راہ میں آتا تھا، وہ تھا حدیث. لہٰذا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کو ہی جھٹلا دیا، حدیث کا انکار کر دیا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نئے نئے جو فلسفے آتے ہیں، ان فلسفوں میں یا اس کی بھول بھلائیوں سے مرعوب ہو کر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. اب یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین، یعنی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن یہ دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مولویوں پر اور دیندار لوگوں پر پھپتیاں کستے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ، یہ دقیانوسی لوگ، یہ مولوی لوگ، یہ مولویوں نے کہا ہوگا، تو بہت ہی حکارت سے ذکر کرتے ہیں. تب ان کو معلوم تھا کہ مذاق، یعنی وہ اسلام کا مذاق اڑانے کی جرات تو نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا کیا کیا کہ حدیث کا ہی انکار کر دیا. اسی لیے آج کا جو فتنہ انکار حدیث ہے یہ پہلے لوگوں سے زیادہ ہے. پہلے لوگ تو بھی کیا کرتے تھے، وہ علم کی بنیاد پر بات کرتے تھے، وہ متکلمین ہوا کرتے تھے. معتزلی فرقہ تھا وہ، جو عقل پرست فرقہ کہلاتا تھا، تو ان کی تو کچھ نہ کچھ عقل تھی، کچھ دلیل سے وہ بات کرتے تھے، حالانکہ جھوٹے تھے اپنی بات میں لیکن دلیل تھی ان کے پاس. لیکن آج کے جو منکرین حدیث ہیں ان کا تو ہلکا سا مطالعہ بھی نہیں ہے دین کا، یہ صرف ان لوگوں سے جو باتیں آتی ہیں اسی کو آگے پیش کر دیتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے ہی دن آپ کو کہا تھا، دو نام آپ کو ملیں گے، ویسے تو بہت سارے نام ہیں لیکن یہ دو نام جو بہت مشہور ہیں مستشرقین میں، اور مستشرقین کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائی تھی میں نے کہ وہ غیر مسلم لوگ جنہوں نے تحقیق کر کے اسلام کے بارے میں لکھا ہے. تو گولڈ زہر ایک نام یہ ملتا ہے، اور دوسرا اسپرنگر، یہ جرمن کا رہنے والا تھا. ان دونوں نے احادیث پر بہت ریسرچ کی اور لکھا. بعض اوقات تو انہوں نے، کیونکہ وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے تعریف بھی کیے ساتھ میں، لیکن سب سے زیادہ جو زہر پھیلایا ہے مسلمانوں میں، منکرین حدیث کے طبقے میں، جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے انہی سے متاثر ہے اور انہی کی کتابیں پڑھ کر انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے. تو انہوں نے بہت زہر پھیلایا. تو ان کے یعنی ایسے لوگوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو اسلام کا نام لے کر بات کرتے ہیں لیکن دراصل وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طبقہ ہے منکرین حدیث کا، یہ قرآن اور سنت کا تو مطالعہ نہیں کرتے لیکن ان مستشرقین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں، ان یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، لیکن دین کا مطالعہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، صفر کے برابر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے صحیح علم قرآن اور سنت سے لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، غیر مسلموں سے انہوں نے دین کو سمجھا، اور دراصل یہ عجمی سازش ہے یہ دیکھا جائے تو، اور یہ عجمی سازش ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے اللہ کے رسول کے بعد سے۔ ہم نے اس دن تاریخ پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بڑے بڑے مالدار تھے، جن کے پاس کئی غلام ہوا کرتے تھے، جو کئی گھروں کے اور محلوں کے مالک تھے، اب جب وہ مغلوب ہو گئے اور وہ خود غلام بن کر آ گئے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کے اندر کیسے کینہ اور حسد نہ ہوگا۔ تب کچھ اور تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت اسلام غلبے اور عروج پر تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اندر ہی اندر سازشیں پھیلانا شروع کر دیں، اور اس طرح کی سازشیں کی جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے، اور یا تو خود سے جھوٹی حدیثیں گھڑی یا حدیث کے تعلق سے لوگوں کو شکوک و شبہات کا شکار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں ہے یہ حدیث، کتاب السنہ باب 6 حدیث نمبر 4607۔ اس میں منکرین حدیث کے لیے وارننگ دیکھا جاتا دی گئی ہے، لا الفین احدکم متکئن علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ میں تمہارے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اللہ کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم آتا ہے، اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم آتا ہے جس میں نے کسی چیز کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کیا ہے، اور وہ شخص کہے ہم اس حکم کو نہیں جانتے، ہم نے اللہ کی کتاب میں جو پایا بس اسی پر عمل کیا۔ یعنی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی نعوذ باللہ کیا حیثیت ہے اور کیا ضرورت ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کھلی وارننگ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ادراک تھا اس بات کا کہ ایسا ہوگا، تو اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ہی آپ پر وحی آتی تھی نا، کیونکہ حدیث بھی کیا ہے، وحی کی ہی ایک قسم ہے، تو اللہ کے رسول کو یہ ادراک تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے کہ کچھ لوگ کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا یحل لکم الحمار الاحلی ولا کل ذی ناب من السبع۔ خبردار، مجھے قرآن مجید اور اس طرح کی ایک اور چیز دی گئی ہے، خبردار قرآن قریب ہے کہ ایک آسودہ حال آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر یہ کہے کہ تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال ہے اسے حلال خیال کرو اور اس میں جو حرام ہے اسے حرام قرار دو، خبردار میں تمہارے لیے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کرتا ہوں اور ہر وہ جاندار جو دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں یا اپنے ناخن اور دانتوں سے حملہ کرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ملتے ہیں، انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ بلا شبہ اللہ کے رسول نے بھی چیزیں حرام کی ہیں جس طرح اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں بس جو چیز ہے اس کو لے لیا جائے، کیونکہ قرآن میں تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مختصراً بیان کیا ہے، اور اس کو مجملاً کون بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتی ہے، یعنی اس کو تفصیل سے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اور کیا کیا چیزیں مزید حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اب یہ منکرین حدیث کیا چاہتے ہیں کہ بس جتنا قرآن میں ہے اتنا لے لیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، تو ان کی تو پھر چاندی ہو گئی نا، کہ اب قرآن میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں آتا، یعنی نماز کیسے پڑھنے کا، تو اپنی من مانی تاویل وہ کر سکتے ہیں کہ جیسے چاہے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ سب کہہ دراصل یہ خود ان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوئی، یعنی وہ حدیث کا انکار کرنا، کیوں انکار کرنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ مغربی فلسفے سے مرعوب ہیں، ہے نا، ان کے نزدیک وہ فلسفہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب مغربی فلسفے کے کھلم کھلا تو اس کا جو اعتراف نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو مغربی فلسفے میں ڈھالنا چاہا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا، اتباع نفس، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے نفس کی پیروی ہو، ہماری خواہشات کی پیروی ہو، اور جو ہمارا دل چاہے گا ہم اس کو مانیں گے۔ تیسرا، ان کے اندر کوئی فیصلے کا صحیح، ان کے اندر کسی کو، یعنی کسی کے تعلق سے فیصلہ کرنے کا صحیح ان کے اندر ملکہ نہیں ہے، یعنی جو دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں، مغربی فکر سے جو لوگ مرعوب ہیں ان کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، یا حق و باطل کی تمیز کرنا ان کو نہیں آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حدیث میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ ہو گئی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو گئی ہیں، لہٰذا انہوں نے پورے حدیث کے ذخیرے کا ہی انکار کر دیا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے، جیسے کل بھی ہم نے مثال پڑھی تھی کہ ایک آم کا کریٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس میں صرف چند آم خراب ہیں، تو کیا آپ پورے کے پورے آم پھینک دیں گی؟ نہیں نا، جتنا حصہ خراب ہے آپ وہ پھینکیں گی، جو اچھے ہیں وہ رکھیں گی۔ اسی طرح سے مچھلی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ مچھلی میں کانٹے ہیں تو انہوں نے مچھلی کو ہی چھوڑ دیا، مچھلی ہی پھینک دی۔ اب ایسا تو دنیا میں یہ تو اصول چلتا ہی رہتا ہے، گلاب کا پھول اتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو کیا ان کانٹوں کی وجہ سے ہم گلاب کے پھول کو ہی ریجیکٹ کر دیں کہ ہم اس کو لیں گے ہی نہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ گلاب کا پھول کالر میں بھی لگایا جاتا ہے، خواتین اپنے سر بالوں میں بھی لگاتی ہیں، اسی طرح سے تحفتاً بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی چیز ہے، ان اس کی کوئی خامی ہے اس کے آس پاس، تو اس کی وجہ سے ہم اس کی جو اچھائی ہے اس کو تو ریجیکٹ نہیں کر دیں گے نا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے اور جسم کا جو حصہ سڑ گل جاتا ہے، یا جس میں زہر پھیل جاتا ہے، یا شوگر کی وجہ سے کوئی حصہ جسم کا خراب ہو جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پورے اس کو انجیکشن دے دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، یا پورے جسم کو ہی کاٹ کر ختم کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنا حصہ افیکٹڈ ہوتا ہے اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، باقی کا حصہ باقی رہنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے حدیثوں میں ملاوٹ ہوئی ہے اور حدیثیں جھوٹی گھڑی گئی تھیں، کیا یہ کہہ کر پورے حدیث کے ذخیرے کو ہی ہم ریجیکٹ کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے، ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کے اندر ملاوٹ ہوئی اس ملاوٹ کو الگ کریں، اور جو اچھائی ہے اس میں کہ اس کو لے لیں۔ اور محدثین نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس کام میں، کہ انہوں نے صاف و شفاف جو احادیث تھی ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا، اور جو اس میں گدلا پانی جس کی ملاوٹ ہو گئی تھی اس کو چھانٹ کر انہوں نے الگ کر دیا۔ اسی طرح سے سائنس کے سامنے یہ لوگ، سائنس سے یہ لوگ بہت مرعوب ہیں، اور دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو سائنس کو ہی اپنا دیوتا قرار دیتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو سائنس کی روح سے انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں حدیث کے خلاف ہے، حدیث خلاف ہے سائنس سے، تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر قبر کا عذاب ہے، یا فرشتے ہیں، یا پھر جنات وغیرہ ہیں، یا ایسی کوئی بھی معجزات ہیں، تو وہ سائنس کی روح سے اس کو انسان کی عقل قبول نہیں کر سکتی، تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، اور یہ ان کی پست ہمتی کی مثال ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کا جو درجہ تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا، اس سے ان کی بے اعتنائی، اس سے ان کا انداز جو ہے وہ ایک دشمنی والا سا ہے، محبت والا نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو یہ کبھی بھی حدیث کا انکار نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے خود پسندی اور سستی شہرت، کہ میری بات مانی جائے، میں سب سے اہم ہوں، اور میری شہرت ہو، میری عزت ہو، میرا چرچا ہو، ان کا ایکچولی جو وہ ہوتا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی سستی شہرت کے سستے نسخے ان کے پاس ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں کہ حدیث سے انکار کرتے ہیں، تو کیا ان کا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہے، صرف چند لوگ ان کی بات مانتے ہیں، میجورٹی ان کا انکار کرتی ہے۔ ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ منکرین حدیث میں سے، کئی نام آپ کو ملیں گے، ہم نام ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں آپ کو کئی نام مل جائیں گے۔ تو ہمیشہ سے ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ ان کا فالوور رہا ہے، میجورٹی نے ان کا انکار ہی کیا ہے اور ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں ان کو بھلائی ملی اور آخرت میں تو رسوائی ہوگی ہی ہوگی، تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، न इधर के रहे न उधर के रहे। तो दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में भी रुसवाई है। खसरत दुनिया वल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। ऐसे शख्स ने दुनिया का भी नुकसान उठाया और आखिरत का भी, यही सरीह खसारा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग तो दुनिया में ही अपने अंजाम को पहुंच गए, कुछ जो मुनकरीन हदीस थे उनका दुनिया में ही अंजाम बुरा हो गया। तो अगर जो लोगों को देखना है तो उनको इबरत की निगाह से देख सकता है और अभी भी तौबा कर सकता है कि वो लोग फातविरु या उलिल अबसार की तस्वीर बन गए थे, वो लोग जिन्होंने हदीस का इनकार किया या नबूवत का इनकार किया, अल्लाह के रसूल की रसालत का इनकार किया। अब हम वन बाय वन इनके एतराजात देखेंगे, जो मुनकरीन हदीस के एतराज हैं वो क्या एतराजात हैं इनके। अब आप देखें कि कभी भी जब किसी को कोई अपनी बात मनवानी होती है, बच्चों की मिसाल आप ले लें कि बच्चे हमारे पास आते हैं, अब उनको कोई चीज अपनी मनवानी होती है, जिद उनको करना होता है या कोई चीज उन्हें खरीदनी होती है, तो वो सीधे साधे तरीके से बात नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, बात को घुमा फिराकर पेश करेंगे, अपने हक में दलायल देंगे, तब कहीं जाकर वो अपनी डिमांड पेश करेंगे ताकि वालिदैन उनकी बात से एग्री करें या मरऊब हो जाएं। इसी तरह से हमें भी अगर कोई बात पेश करनी होती है किसी के सामने, तो हम पहले दलायल लाते हैं। तो मुनकरीन हदीस भी, इन्होंने भी क्या किया कि हदीस का इनकार करना था, तो ऐसे ही कुछ चंद बौदे ये दलायल लेकर आए, ये कुछ ऐसी चीजें लेकर आए सामने कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये हदीस का इनकार करते हैं। तो आप देखें कि जिसका ईमान अंदर तक पैवस्त हो और वो अपने ईमान में बिल्कुल पुख्ता हो, वो तो कभी भी अल्लाह और उसके रसूल की अतात से रुगर्दानी नहीं करेगा। लेकिन जिनको मानना नहीं है, जो पहले से एक ख्याल, एक जहन पहले से लेकर आए हैं, तो वो तो एतराजात उठाएंगे ही। अब हमें ये देखना है कि हमको चूंकि इससे बचे रहना है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा और आइंदा भी अल्लाह ताला हमारी सही रहनुमाई फरमाए कि हम इससे बचे रहें। लेकिन आज जो मुआशरे में इनका जो असर फैल रहा है, और आज के जो ये लोग हैं ये ज्यादा हथियारों से लैस होकर आए हैं, और हमारी जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि उनके जहन अभी इतने पुख्ता नहीं हुए हैं, उनके जहन ऐसे नहीं हैं कि वो इनकी दलीलों के सामने खड़े रह सकें, बैठ सकें या फिर उनको कुछ जवाब दे सकें, तो हमारा बहुत सारा नौजवान तबका जो है इनसे मुतासिर हो रहा है। और जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था दो एक दिन पहले की क्लास में, कि अच्छे खासे वो दीनदार लोग जो कई साल से दुरूस और दीन की महफिलें अटेंड करते रहे, वो तक इनसे मुतासिर हो चुके हैं, और कोई बाकायदा किसी से मिलकर नहीं, बल्कि सिर्फ टीवी शोज को देखकर, जो टीवी पर प्रोग्राम पेश किए जाते हैं मॉर्निंग शोज के नाम से, नाश्ते के वक्त और इस तरह के जो टेबल टॉक होते हैं, तो उन प्रोग्राम से मुतासिर होकर ये लोग खुद भी हदीस के बारे में शुबहात का शिकार हो गए हैं। और ये कोई नौजवान तबका नहीं है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ 40-45 साल खातून है। तो जब ऐसे लोग मुतासिर हो सकते हैं, तो आप खुद बताएं कि नौजवान जनरेशन कैसे ना मुतासिर होगी इनसे। तो हमें पहली बात तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना है कि अल्लाह हमें भी महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल को भी इससे महफूज रखे, ऐसे शर और फितना फैलाने वाले लोगों से। दूसरी बात, हमको अपने बच्चों को उनकी सही रहनुमाई भी करनी है। तो चूंकि हमको इनके एतराज जानना होगा कि ये क्या एतराज करते हैं हदीस पर, और उसका जवाब भी हमें आना चाहिए, तो इसीलिए हम इनके एतराजात देखेंगे। पहला एतराज इन लोगों का ये होता है कि कुरान ने हर शय की वजाहत कर दी है, लिहाजा उसकी मौजूदगी में अहादीस की कोई जरूरत नहीं। बेशक, इसका जवाब यह है कि बेशक कुरान जो है वो इंसान की हिदायत के लिए है, और तमाम जो मालूमात हैं वो कुरान ने बता दी हैं, जो बुनियादी उसूल हैं शरीयत पर मुश्तमिल हैं, वो तमाम चीजें कुरान ने बता दी हैं। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, और हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज की वजाहत मौजूद है। सूरह नहल की आयत है ये। मगर अब यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ऐसी किताब आपके ऊपर नाजिल की है जिसमें हर चीज की वजाहत मौजूद है, लेकिन ये कुरान हर चीज की वजाहत किस तरह और किसके जरिए से करता है, इसके ताल्लुक से अल्लाह ताला का फिर इरशाद है, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, سورہ نحل کی ہی آیت ہے یہ۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب اتاری گئی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت کریں گے، یعنی قرآن کے احکامات کی وضاحت کس کے ذمے دی گئی؟ اللہ کے رسول کے ذمے، کہ اوپر تو بتایا گیا کہ قرآن میں ہم نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، لیکن اس کو آگے واضح کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ کون کرے گا؟ کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کو کھول کر یا اس کی وضاحت کر کے لوگوں کو بیان کر دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خود ہی بیان کر دیا کہ اس کی وضاحت کا واحد ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر منکرین حدیث کا یہ دعویٰ مان بھی لیا جائے کہ قرآن میں تمام اصول و فروع کی تفصیل موجود ہے تو یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ یعنی اصول و فروع کا مطلب ہے کہ جڑ سے لے کر شاخیں، یعنی ہر چیز۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم خود قرآن کھول کر پڑھ لیں، صرف ایک نماز ہی کو ہم اگر لے لیں، مثال بنا لیں، تو نماز ہی کے تعلق سے کیا اس کے اصول اور فروع بیان کیے گئے ہیں قرآن میں؟ وضاحت ہے قرآن میں؟ آپ بتائیں، نہیں ہے نا وضاحت۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمیں مبہم انداز میں بتا دیتا ہے، احکامات دے دیتا ہے۔ اس کو کھول کر بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ بعض مسائل تو قرآن میں ایسے بتائے گئے ہیں کہ جس کی ذرا سی بھی تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے، اس کی پوری کی پوری تفصیل ہمیں کون بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ منکرین حدیث دراصل کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک لفظ ہی استعمال کرتے ہیں مرکز ملت، اور یہ کہتے ہیں کہ جو مرکز ملت ہوگا وہ اس کی تشریح کرے گا۔ پتہ نہیں یہ مرکز ملت کون ہے اور یہ تشریح یا یہ ٹرم انہوں نے کہاں سے لائی ہے۔ تو مرکز ملت اگر وہ کرے گا تو پھر تو اللہ کے رسول نے جو زکوٰۃ کی شرح متعین کر دی ہے، حج کا طریقہ بتا دیا ہے، تو کیا اب مرکز ملت نیا حج کا طریقہ بتائے گا؟ یہ مرکز ملت نیا زکوٰۃ کا طریقہ متعین کرے گا؟ یا یہ مرکز ملت نیا نماز کا طریقہ بتائے گا؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے رہنما تھے، ہمارے مربی تھے، ہمارے مزکی تھے، انہوں نے ہمیں تمام یہ باتیں بتا کر چلے گئے، اب ان کی باتیں محفوظ ہیں، ہم کو وہی کرنا ہے۔ اور یہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے، اور تواتر کا مطلب ہے کہ ہر دور میں جس کے لکھنے والے اور یاد کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود رہے ہوں، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ یہ ایک اعتراض ہو گیا ان کا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ رسول کا منصب صرف ابلاغ یعنی پہنچانا ہے، اس لیے احادیث حجت نہیں ہے۔ اور وہ اس آیت کو دیتے ہیں دلیل کے طور پر کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ اے رسول آپ کے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے، لیکن یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی ان لوگوں کی چال ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں یا اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہم سبھی ہی جانتے ہیں الحمدللہ، ہم میں سے جو بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے تفسیر کا کورس بھی کیا ہے، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کہ جب اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے یا ایک طرح سے مایوسی کی کیفیت ہو جاتی تھی کہ مطلب لوگ بات مان نہیں رہے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے قرآن میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، کہ اے نبی کیا آپ اپنی جان کھلا دو گے ان کے چکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا خود آگے ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہمارا وعدہ ہے اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا آپ کی وفات کے بعد انہیں عذاب دیں، آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ بعض اوقات جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ دل میں خواہش ہوتی ہو کہ ان کو کچھ سزا دے دی جائے تاکہ یہ لوگ مان لیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ان کو کچھ عذاب دنیا میں چکھا دیں یا ہم آخرت میں دیں، آپ کے ذمے تو بس صرف اتنا کام ہے کہ آپ تبلیغ کر دیں، آپ پہنچا دیں ان تک بات، باقی حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں کہی گئی یہ بات۔ مسلمانوں کو تو پہنچ چکا، مسلمانوں کو تبلیغ آ چکی، پہنچ چکی، تبھی تب وہ ایمان لا کر اب وہ کیا کریں گے، کس کی پیروی کریں گے؟ قرآن اور سنت کی۔ اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ الفاظ میں بیان ہوا ہے قرآن میں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان عظیم کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو سنوارتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو کتاب کون سی تھی سمجھیں آپ؟ کتاب کون سی تھی آپ کے اوپر جو آئی تھی؟ قرآن۔ تو قرآن کی تعلیم دینا پھر کیا ہوا؟ تو اب یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے کہ اس قرآن کی تعلیم ہمارا نبی دیتا ہے، اور تعلیم کا مطلب آپ کو تو معلوم ہوگا نا، ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کے معنی۔ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھانا، سیکھنا، سکھانا۔ علم یعلم تعلیم، ایک معلم ہوگا جو تعلیم دے گا اور جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ سیکھیں گے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو معلم کتاب و حکمت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ آپ کو، آپ کے بارے میں جو فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، مستقل یہ جملہ ہم کو ملتا ہے ہر جگہ۔ اگر آپ کا کام صرف ایک ڈاکیے کی طرح ہوتا، چٹھی رساں کا ہوتا، تو دنیا میں ہم سب جانتے کہ کوئی بھی ڈاکیہ کبھی بھی خط پڑھ کر نہیں سناتا، کوئی بھی ڈاکیہ کبھی بھی خط کو ایکسپلین نہیں کرتا، کوئی بھی ڈاکیہ معلم نہیں ہوتا، کوئی بھی ڈاکیہ تعلیم نہیں دیتا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہیں؟ کتاب کے شارح بھی ہیں، یعنی اس کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، اور تشریح کرنے والے بھی، یعنی شریعت بنانے والے بھی ہیں۔ دونوں ہی حیثیت سے آپ کی جو، یعنی دونوں باتوں سے آپ کی حیثیت ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلم ہے، یعنی اس کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ابلاغ قرآن بیان کی گئی ہے، وہ صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ پہنچا دیں، ان سے حساب کتاب لینا ہمارے ذمہ، کیونکہ اللہ کے رسول اس فکر میں اپنی جان کھلا رہے تھے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالی نے یہ بات نازل فرمائی، یا یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ صرف پہنچا دیں، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، اس بنا پر موجودہ کتب حدیث اجمی سازش کا نتیجہ ہے، خود ہی کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں۔ اور دلیل کے طور پر یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہنسی آتی ہے نا، کہ حدیث کا انکار بھی کر رہے ہیں ایک طرف، اور اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنے کے لیے سہارا کس کا لے رہے ہیں آپ بتائیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، اور یہ لوگ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تکتب انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحہ، میری طرف سے کچھ نہ لکھو اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو تو وہ اسے مٹا دے۔ یہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا حدیث پیش کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تو الٹا اپنا مذاق بنوانا ہوا نا، ہنسی اڑوانا ہوا اپنی۔ تو کیا وہ اپنے اس فعل پر شرم محسوس نہیں کرتے منکرین حدیث، کہ اپنی مقصد براری کے لیے حدیث پیش کرنا کہاں تک جائز ہے پھر، جبکہ وہ حدیث رسول کا ہی انکار کرتے ہیں؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یعنی اپنی ہی بات کی دلیل کے لیے حدیث پیش کر دی اور پھر حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تو حدیث کا انکار ہی کرنا ہے تو پھر اس حدیث کا بھی انکار کریں، اس حدیث کو کیوں دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں؟ اچھا، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں لیکن آگے کا حصہ بھول جاتے ہیں، آگے کا حصہ بیان نہیں کرتے بلکہ جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ تم مجھ سے کچھ نہ لکھو، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تحدثوا عنی ولا حرج، کہ مجھ سے احادیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اصل میں کیا ہوا تھا کہ چونکہ اہل کتاب نے رسولوں کی بات کو اور کتاب، اللہ کی کتاب کو خلط ملط کر دیا تھا، یعنی گڈمٹ کر دیا تھا، ملا دیا تھا، اس بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب بھی لکھی جا رہی ہے؟ اللہ کی کتاب کو علیحدہ کر لو اور اسے خالص رکھو، یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ملنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی دیکھا جائے تو بہت ایک جیسی چیزیں تھیں، اللہ کا کلام بھی جو نازل ہو رہا تھا وہ عربی زبان میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو حدیثیں بیان کرتے تھے وہ کون سی زبان میں تھی؟ عربی میں ہی تھی۔ تو بہت حد تک ممکن تھا کہ حدیث اور قرآن مل نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے ساتھ لکھنے سے منع کیا تھا۔ لیکن ہم دلیل کے طور پر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دراصل سب کو لکھنے سے منع نہیں کیا تھا، کچھ جو ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ایسے شاگرد ہوتے ہیں جو اس کا فرق سمجھ سکتے ہیں، ان کو پھر بھی اجازت تھی، اور کئی لوگوں کے نسخے لکھے ہوئے مل سکتے ہیں۔ ہم نے تدوین حدیث میں اس کی دلیل پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کس کی دلیل دی گئی تھی لکھنے کے بارے میں۔ دراصل اللہ کے رسول ہر ایک کو لکھنے سے منع کر رہے تھے، کیونکہ ہر ایک کے جو ذہن ہوتا ہے، جو کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اتنی نہیں ہوتی، وہ ہو سکتا ہے کہ تفریق نہ کر سکے قرآن اور حدیث میں، لیکن جن کے ذہن تھے ایسے اچھے ان کو آپ نے اجازت دی تھی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ذہین تھے، ان کی لکھائی بہت اچھی تھی، تو یہ ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ نہیں لکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حیران ہو کر کہا تھا کہ اے عبداللہ تم لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ لکھو، اکتب، انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز لکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہر چیز لکھو۔ انہوں نے کہا تھا غصے اور خوشی میں اگر آپ ہو تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں تب بھی۔ اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے ان کا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن ہر ایک کو لکھنے سے منع نہیں کیا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو لکھتے تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے، تو یہ بات بھی خود بخود ہی ان کی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ عجمی سازش کا سراغ بھلا کس نے لگایا؟ یہ خود ہی کہتے ہیں، جبکہ حدیث میں تو ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ عجمی سازش تھی۔ یہ کہاں تیار ہوئی، کس نے تیار کی، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دیتے۔ اگر محدثین جب بات بتاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ حدیثیں گھڑی گئیں، تو محدثین دلیل بھی لاتے ہیں ساتھ میں، اور پھر وہ اس دلیل کو سامنے رکھ کر ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں، جو غلط ہے اس کو غلط بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو کوئی دلیل بھی نہیں لاتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کچھ نہیں ہے، بس صرف سنی سنائی باتوں پر یہ آگے بات بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ چوتھا ان کا اعتراض ہے کہ بہت ساری احادیث خلاف عقل ہیں، بلکہ بعض میں عریانیت پائی جاتی ہے، لہٰذا لائق کے اعتبار نہیں۔ خود ہی آپ دیکھیں کہ خود ہی وجہ بناتے ہیں، خود ہی اس کا جواز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو کہ عقل کے ہی خلاف ہیں۔ اور میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ یہ لوگ سائنس سے مرعوب ہیں، سائنس کو انہوں نے اپنا دیوتا مانا ہوا ہے، لہٰذا سائنس تو معجزات کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتی، ہے نا؟ تو اگر سائنس کو آپ سائنس کے نقطۂ نظر سے، سائنس کی سرپرستی میں اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے، تو آپ کوئی آیت نہیں سمجھ سکتے۔ پھر تو نعوذ باللہ انسان جنت اور دوزخ کا بھی انکار کر دے۔ پھر یہ بھی کہہ دے کہ اچھا کوئی اور نبی بھی پہلے آئے تھے، ملکہ سبا کا بھی کوئی تخت تھا، یا داؤد علیہ السلام جو تلاوت کرتے تھے، یا پہاڑوں کو ان کے ہاتھوں میں لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا گیا تھا، یا سلیمان علیہ السلام جنوں کو انہوں نے تابع کر لیا تھا، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ تو اب دیکھا جائے تو سائنس کے نقطۂ نظر سے وہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جب کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ اہل القرآن، تو قرآن میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، عقل کی رسائی ممکن ہے وہاں تک۔ تو عقل کو بھی وحی کے تابع کرنا ہوگا، وحی کے تابع اگر عقل نہیں ہوتی ہے تو گمراہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض باتیں عقل کے خلاف ہیں، تو اسی لیے قبر کے عذاب کو یہ نہیں مانتے، یہ معجزات کو نہیں مانتے، یہ فرشتوں کو یا پھر جنات وغیرہ ان کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ سائنس کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں عریانیت پائی جاتی ہے، لہٰذا لائق اعتبار نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا عریانیت پائی جاتی ہے، تو ایسی کون سی حدیثیں؟ ایک حدیث کو یہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ایک جن سے زنا سرزد ہو گیا۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا کہ یہ بات ہی نہ سنائیں، لیکن انہوں نے دو تین دفعہ کہا۔ جب ان کے دو تین دفعہ کہنے پر اللہ کے رسول نے پھر ان سے کچھ ثبوت مانگے، اور آپ نے کچھ ایسے جملے کہے کہ کیا تم واقعی میں صحیح کہہ رہے، تم نے شراب تو نہیں پی ہوئی ہے کہ تمہارا ذہن بھٹک گیا اور تم ہوش کی حالت میں نہ ہو؟ تو ایک صحابی نے قریب آ کر ان کو سونگھا بھی، تو کہا کہ نہیں، شراب کی تو اسمیل نہیں آ رہی ہے۔ رسول اللہ کے رسم نے ایسی باتیں پوچھی کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، زنا کیا ہے؟ تو اس وقت جو جملے ایسے تھے، دو تین جملے، لیکن وہ بھی اتنے مبہم تھے کہ کوئی اور عام شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا. جیسے ایک جملہ تھا کہ جیسے رسی کنویں میں چلی جاتی ہے، اس طرح کا کچھ جملہ تھا. تو اس حدیث کو وجہ جواز بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اس میں عریانیت پائی جاتی ہے، لہٰذا حدیث ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے شان شایان نہیں کہ آپ ایسے جملے فرمائیں. تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزوں کو بتانے کے لیے آپ کو زبان تو کھولنی پڑتی ہے، بتانا تو پڑے گا. اب اگر ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کو ہی جو ہے ہم کہے کہ اچھا حدیث میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں بے شرمی کی، بے حیائی کی، لہٰذا ہم حدیث ہی نہ پڑھیں، اور ہمارے یہاں کے بعض مسلمان اس والی بات سے بہت مرعوب ہیں، وہ حدیث کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو حدیث پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ہائے اللہ، حدیث میں تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے، ہائے اللہ، حدیث میں تو وہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی 7th کی کتاب اٹھائیں آپ، یا 8th کلاس کی کتاب اٹھائیں، سائنس کی، کیمسٹری، فزکس ہو، بایولوجی ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کون سی کتاب ہے 8th 9th کی جس میں سب کچھ نہ بتا دیا گیا ہو؟ اب ہم دیکھیں کہ ہم تو اپنے بچوں سے کتنی باتیں چھپاتے ہیں نا کہ ان کو پتہ نہ چلے، اور صحیح بھی بات ہے. لیکن سائنس کی کتاب میں موجود ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے پیریڈ آتے ہیں. اب یہ کتاب لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ بچوں کو تو اسکول میں بتا دیا گیا، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی ہمت ہوگی کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں؟ ہم کہیں کہ ہائے اللہ، ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو اسکول میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، اتنی بے شرمی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہم تو اسکول سے ہی نکال لیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. تو نہیں، اتنی ہمت تو نہیں ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکالیں. بھائی ان کا تعلیمی کیریئر جو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ہاں لیکن نعوذ باللہ ہم حدیث کا انکار کر دیں گے، حدیث نہیں پڑھائیں گے بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ایسی باتیں موجود ہیں. تو ارے اللہ کے بندو، حدیث سے بات پتہ چلے گی تو بچوں کے دل کے اندر کچھ ڈر تو رہے گا، کچھ احترام تو رہے گا کہ ہمیں کون سے کام کرنا ہے، کون سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ باتیں کچھ اللہ کے رسول خطبے میں نہیں دیا کرتے تھے. آپ کا کوئی خطبہ نہیں ملے گا جس میں اللہ کے رسول نے یہ گھریلو باتیں اس طرح سے بالکل کھلم کھلا اوپنلی جو ہے اس کو بیان کیا ہو. نہیں، بلکہ بعض اوقات صحابیات آتی تھیں، صحابہ آتے تھے اور اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے یا ازواج کے سامنے، اور پھر ازواج اس مسئلے کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتی تھیں، تب کہیں جا کر یہ مسائل معلوم ہوئے. ورنہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا اسپیشل خطبہ نہیں دیا تھا کہ آؤ میں تم کو حیض کے بارے میں یا غسل جنابت کے بارے میں بتاتا ہوں. نہیں، یہ تو ازواج نے جب بعد میں، میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا تابعی کا، بلال ان کا نام ملتا ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام المومنین ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن شرم آتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوچھو میں تمہاری ماں ہوں. تب انہوں نے غسل جنابت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا غسل جنابت کا وہ بتا دیا. تو اللہ کے رسول نے خود نہیں بتایا یہ، بلکہ ازواج نے بتایا، اور وہ بھی کسی کے پوچھنے پر بتایا، جب فقہ ڈیولپ ہو رہی تھی، جب فقہ کو مرتب کیا جا رہا تھا احادیث کی روشنی میں. اب چونکہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا تھا اور ہر کوئی تو صحابی رسول نہیں تھا کہ سب کو سب بات معلوم ہو جاتی، ان کو تو اب دوسرے لوگوں کو تو معلوم کرنا تھا نا. اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم حدیث کے پورے ذخیرے کو ریجیکٹ کر دیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو بلکہ الحمدللہ سلمان فارسی نے جیسے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب یہودیوں نے ان کے پر طنز کیا کہ تمہارے رسول تو تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں الحمدللہ، ہمارے رسول ہمیں واش روم جانے کے آداب، ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے خفت نہیں ظاہر کی، بلکہ فخری اور خوشی کے انداز میں انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے رسول ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کر کے گئے ہیں ہماری، ماشاء اللہ، ورنہ آج ہم بھٹک نہیں رہے ہوتے. جیسے کہ عیسائی علیہ السلام کو جو ماننے والے لوگ ہیں جو بھٹک رہے ہیں، کوئی ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے، کوئی صفائی کا، طہارت کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا. جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ، کے غسل وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے پاس. تو اب یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث عقل کے خلاف ہے، تو وہ تو سائنس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، وہ تو خود بخود یہ بات ختم ہو جاتی ہے. سائنس تو آپ دیکھیں کہ آج کچھ بتاتی ہے کل بدلتی جاتی ہے، تو سائنس تو روز بدل رہی ہے، تو یہ تو خود بخود یہ بات ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو کوئی جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جو بات ہے اوریانیت کے بارے میں، تو یہ جو اپنے آپ کو قرآن کے ماننے والے کہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ اہل القرآن ہیں، قرآن ہی کو مانتے، تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو تین جگہ ایسی باتیں آئی ہیں جہاں پر ذکر آیا ہے کہ بعض جگہ ناگزیر ہو جاتا ہے یہ بات کرنا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہم نے اس کی طرف اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں بتانا ہی تھا، یہاں شرمگاہ شرم اس کی بات آئی ہے یہاں پر کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ان کی طرف، جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اب یہاں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر کرنا ضروری تھا، تب یہاں کیا ہم قرآن کی نعوذ باللہ اس آیت کا بھی انکار کر دیں گے؟ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، سورہ نساء کی آیت ہے یہ، اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے دخول کر چکے ہو، یہ لڑکیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ضرورت تھی اس بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا، تو کیا قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اب چونکہ بتانا تھا کہ کون سی لڑکیاں تمہارے لیے حرام ہیں، تو اس شرط کا ذکر کر دیا گیا. اب یہاں پر اس اوریانی کے بغیر، یعنی یہاں پر جو ازدواجی تعلق کے لیے جو جملہ استعمال کیا، اللاتی دخلتم بہن، تب یہ جملہ کیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، تو کیا اس بات کے پیش نظر قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیا جائے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلہ پوچھتے، تب اللہ کے رسول ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اگر وہ مسئلہ دریافت کرتے تو ان کو بتا دیا کرتے تھے، یا وہ لوگ امہات المومنین سے آ کر مسئلہ دریافت کرتے اور تب امہات المومنین ان کو بتا دیتی کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا، تاکہ یہ جو ایک محبت ہوتی ہے، یہ جو اتباع کا شوق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو اللہ سے محبت کے ثبوت کے لیے رسول کی پیروی کرنا پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ کو یقین آئے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تو اس کے لیے پھر صحابہ کرام نے اور محدثین نے کیا کیا کہ انہوں نے چاہا کہ ہم ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ ہم ویسے ہی بسر کریں، ویسے ہی گزاریں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے. تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کا نقش پا بہت زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، کہ دل چاہتا ہے کہ ان کے قدموں کی پیروی کی جائے، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے ہیں ان قدموں پر قدم رکھا جائے. تو یہ محبت تھی ان کو دراصل، اسی لیے انہوں نے ایک ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اچھا اللہ کے رسول اٹھتے کیسا تھے، اللہ کے رسول بیٹھتے کیسا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسا تھے، آپ کا کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ غسل کیسا کرتے تھے، آپ کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے تھے، تاکہ یہ محدثین جو تھے، تابعین جو تھے، تبع تابعین جو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں ہے، تو کم از کم ہم ان کی پیروی تو کریں. اور یہی تو محبت اور یہی پیروی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی نشاندہی کی ہے کہ فلا و ربو کا، کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں ہر بات میں اپنا حکم نہ مان لے، کہ جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے سے کرو، ان کی پیروی میں کرو. تو یہ تو محبت تھی تابعین کی، تبع تابعین کی. اور آج ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم ہزاروں برس، اب تو 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول سے ویسی محبت نہیں ہے ہمیں؟ آج ہمیں اگر پتہ چلے کہ اچھا کہیں کوئی صحابی رسول ہے، تو ہم کیا دوڑے دوڑے نہ جائیں؟ اور آج بھی اگر ہم سے کوئی اپنی خواہش پوچھے تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہمیں کس کا ساتھ نصیب ہو وہاں پر؟ اللہ کے رسول کا نا، دل چاہتا ہے نا دیکھنے کو ان کو، صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو. تو جب آج ہماری محبت کا یہ حال ہے، جبکہ ہمارا ایمان تو بہت ہی کمزور ہے دیکھا جائے تو، تو وہ صحابہ کرام، وہ تابعین اور وہ تبع تابعین، جن کو تو زندگی کا مقصد ہی اللہ کے رسول کی اتباع تھی، انہوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اللہ کے رسول کی احادیث کے لیے، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے وہ لوگ. تو آج ہماری محبت کا یہ حال ہے اللہ کے رسول کے لیے، تو انہیں کیسی محبت نہ ہوگی؟ اس لیے وہ ایک ایک بات جاننا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہمارے دلوں میں بھی ویسی محبت پیدا کر دے اللہ کے رسول کے لیے انشاءاللہ. ان کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ علم حدیث ظنی ہے، اس لیے حق کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ظن کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ گمان کو کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں اس کے دو مطلب پائے جاتے ہیں، لیکن اردو میں ہم لوگ ظن کا مطلب دراصل غیر یقینی حیثیت کے لیے لیتے ہیں، کہ جس کے بارے میں کوئی ہم کو یقین نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں منکرین حدیث کے علم حدیث ظنی ہے، اس لیے حق کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل میں محدثین کرام نے کو نام دیا تھا ظن کا، حدیث کے علم کو کچھ لوگوں نے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن تو تواتر سے ثابت ہے اور حدیث بھی تواتر سے ثابت ہے، لیکن انہوں نے جو ہے قرآن اور حدیث کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ظن کا نام دیا تھا۔ لیکن ظن آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں سے ہم دلیل لیں، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بلا شبہ ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں پر تو وہ ظن ہی کے معنوں میں آیا ہے، لیکن عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں، علماء لغت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو علم آثار و قرائن سے حاصل ہو اسے ظن کہا جاتا ہے۔ آثار مطلب مسلسل جس کے آثار ہم کو دکھائی دے رہے ہوں، عمل ہو رہا ہو جس پر، اور قرائن یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود۔ تو یہ آثار و قرائن مضبوط ہیں تو یہ لفظ علم و یقین کے مترادف ہوگا، جیسے کہ قرآن میں ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یعنی جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کی جان بالکل قریب آ گئی، یعنی اب جان اس کی گئی، تو وہاں پر یہ لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے۔ تو جہاں پر جب قرائن بہت کمزور ہوں تو یہ وہم سے کمتر نہیں ہوتا، اور جہاں ظن کا ذکر حق کے مقابل کیا گیا ہو وہاں بھی شک و وہم کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جو اوپر ابھی ہم نے پڑھا کہ بلا شبہ ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو حدیث تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ حدیث تو بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یقین کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کو سنا، صحابہ اکرام سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، یعنی ایک چین بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات خود بخود غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ اس کو اردو کے معنوں میں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عربی میں جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لغت کے اعتبار سے، کہ جو بات زیادہ قرین قیاس، یعنی جو جس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہو، یعنی یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ۔ چھٹا ان کا اعتراض یہ ہے، علم حدیث روایت بالمعنی کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اس لیے شکوک و شبہات سے خالی نہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ابھی ہم نے چونکہ یہ چیپٹر نہیں پڑھا تھا نا حدیث میں، جب ہم اگلی کتاب پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روایت بالمعنی اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا اور وہی بات اللہ کے رسول نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمائی، لیکن چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، یا اس نے یا تو کچھ اضافہ کیا یا کچھ کمی کر دی، تب ایک ہی حدیث ہے یا ایک ہی معنوں والی حدیث ہے لیکن الگ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ پہنچی۔ تو صحابہ کرام نے اس میں اتنی احتیاط کی کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنی طرف سے حدیث کے معنی میں تبدیلی نہیں کی یا حدیث کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی، بلکہ ایون اگر ایسا ہو جاتا کہ صحابہ کو کوئی ایک لفظ میں شک ہو جاتا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، تو وہ کہتے کہ او کما قال، کہ یا یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، تو اس کا بھی وہ ذکر حدیث میں کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں جملہ ایڈ نہیں کرتے، اتنی احتیاط انہوں نے کی۔ تو یہ جو روایت، یہ والی حدیث ہے تو جو متواتر پہنچی کہ آپ کے ایک ایک لفظ کو ایز اٹ از پہنچا دیا گیا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ علم حدیث روایت بالمعنی کی شکل میں پہنچا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایز اٹ از اللہ کے رسول سے سن کر آگے نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا اس کے معنی انہوں نے بیان کر دیے کہ اس حدیث کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی جو قولی حدیثیں ہیں وہ ایز اٹ از بتا دی گئیں، ہاں جو آپ کی فعلی حدیثیں تھیں، جیسے آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، آپ نماز میں تشہد کی انگلی کیسے اٹھاتے تھے، آپ کی تلاوت کا انداز کیا تھا، آپ کیسے بیٹھتے تھے دو رکعت کے بعد، آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے، آپ نماز میں کون کون سے اذکار کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ کیا تھا، یہ صحابہ کرام نے آپ کو کئی صحابہ نے دیکھا، تو پھر اب ہر صحابی نے جب بیان کیا تو اپنے انداز سے بیان کیا، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا فعل ہے، یعنی آپ کا ایک طرح سے ایکشن ہے، اور اس ایکشن کو صحابہ نے کیچ کیا، اس ایکشن کو صحابہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو اس بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث روایت بالمعنی ہے، نہیں، حدیث روایت بالمانی نہیں ہے، بلکہ آپ کا فعل جو ہے وہ صحابہ کا اپنا انداز ہے بتانے کا۔ اب اس بتانے میں ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اینگل سے دیکھا ہو، کسی نے کچھ اینگل سے دیکھا ہو، تو اب اس میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو ہم نے فلاں وقت بھی ہاتھ اٹھاتے دیکھا، رکو سے کھڑے ہوتے وقت بھی، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا رکو سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ تو کچھ لوگ رفع الیدین کے قائل ہیں، کچھ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، کچھ لوگ آمین ہلکی آواز سے کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ صحابہ نے جب اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہو تو اس وقت اللہ کے رسول نے زور سے آمین کہی ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہو اس وقت اللہ کے رسول نے ہلکی آواز سے آمین کہی ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کے اپنے الفاظ میں بیان کردہ احادیث ہیں، تو وہ روایت بالمانی ہے، یعنی اس کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن جو قولی حدیث ہے اس میں تو ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، صحابہ کرام جیسا سنتے ویسا پہنچا دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی کو صرف ایک لفظ میں شبہ پیدا ہو گیا تھا، تو وہ اس ایک لفظ کے شبہ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کئی ایک مہینے کا سفر کیا اونٹ پر سوار ہو کر، اور صرف وہ لفظ پوچھ کر، ان کو حدیث پوری یاد تھی، لیکن وہ ایک لفظ کے شک میں پڑھنے کی وجہ سے وہ دوسرے صحابی کے پاس گئے اور ان سے وہ پوچھ کر واپس آ گئے۔ تو اتنا احتیاط کرتے تھے، کیونکہ ہم جیسے لوگ، ہم اپنے آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں کر سکتے صحابہ کرام سے۔ ان کو جو محبت تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہی اترتے ہوئے معجزات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے تھی عمل کرتے ہوئے، تو وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اس بات کا ثبوت تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ صحابہ عدل والے ہیں، صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے، بلکہ الصحابہ کلہم عدول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی دی ان کو دنیا میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو صحابہ ہو سکتا ہے کچھ اور کر سکتے ہوں، صحابہ سے کچھ لغزش ہو سکتی تھی، ہوئی ہوگی، صحابہ آپس میں اختلاف کر سکتے ہوں گے، لیکن صحابہ اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو علم روایت یہ حدیث جو ہے وہ روایت بالمانی کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اگر کچھ حدیث جو بیان کرتے ہیں تو خود بخود وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور اس کے نیچے جو جملہ ہوتا ہے ایکسپلینیشن، وہ محدث کا ہوتا ہے، تو وہ الگ الگ اس کو برابر بتا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بھی، یعنی وہ ایک تو اعلیٰ درجے کے محافظ تھے، یعنی اپنے حافظے میں بہت زیادہ ان کا اعلیٰ مقام تھا، دوسری بات وہ اللہ کے رسول کے مزاج شناس تھے، آپ کے مفہوم اس کو بھی وہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنا اگر مفہوم بیان بھی کیا ہے تو اپنے الفاظ کہہ کر بیان کیے ہیں، حدیث میں انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا سی بھی تحریف کو وہ بدبختی خیال کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو خود تصور کرے کہ جو خود یہ حدیث اپنے زبان سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو بھلا وہ کیسے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ تو یہ خود بخود ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ساتواں ان کا اعتراض یہ ہے کہ موجودہ کتب حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 یا 300 سال بعد لکھی گئیں، ایسی حالت میں ان کا محفوظ رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر ان کا جو اعتراض ہے کہ 250 سال بعد لکھی گئیں، تو تدوین حدیث میں تو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا اس کو نا، یہ اعتراض بالکل ہی فضول اور لغو ہے۔ اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی فن حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، یعنی کبھی وہ حدیث کے لٹریچر سے گزرے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دور سے لے کر اب تک حدیث کی کتابت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو خوشخبری دی تھی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ بات سننے والے سنانے والوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس خوشخبری کی وجہ سے صحابہ کرام میں ایک کمپٹیشن ہو گیا تھا، ایک دوڑ لگ گئی تھی کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی احادیث کو لیں۔ اور ہم نے تو پہلے ہی بات لکھ لی تھی، ڈسکس کی تھی نا، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 250 سال بعد لکھی گئی، ایکچولی 250 سال کے بعد تو امام بخاری نے کمپائل کیا اس کو، لیکن یہ تو خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا گیا تھا، اور گورنمنٹ لیول پر عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، اور یہ 99 یا 98 ہجری کی بات ہے، تو انہوں نے خود اس وقت تمام گورنرز کو آرڈر دیا تھا کہ آپ کے علاقے میں جو جو صحابہ بھی زندہ ہیں اور جو محدثین اکرام ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ حدیث کو لکھ کر دارالخلافہ بھیجیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ دفتر کے دفتر دارالخلافہ پہنچے جہاں اس کی باقاعدہ کتابت ہوئی اور ان حدیثوں کی کتابوں کو لکھ کر بعد میں الگ الگ اسٹیٹس میں بھجوایا گیا۔ تو گورنمنٹ لیول پر تو 98 ہجری میں ہی اس کا وہ لکھنا ہو گیا تھا اور اس سے پہلے صحابہ کرام اس کو لکھا کرتے تھے۔ جیسے دلیل پہلے جو ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کتاب الصدقہ تحریر فرمائی تھی، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے سے دو نوشتے ملے تھے جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ اسی طرح موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب معاذ بن جبل یمن گئے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو کچھ وہاں کے لیے ہدایت دی تھی جو لکھ کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوشتہ جوہینہ کے سرزمین میں سنایا گیا، اس زمانے میں نوجوان لڑکا تھا۔ یعنی لکھی ہوئی چیزیں اللہ کے رسول خود بھجواتے تھے الگ الگ شہروں میں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، حج کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کیسے پڑھی جائے گی اور غیر مسلموں کے کیا حقوق ہوں گے، جنگ کے کیا آداب ہیں۔ یہ تمام تحریریں ہمیں ملتی ہیں جو اللہ کے رسول نے خود لکھوا کر مختلف شہروں میں بھجوائی تھیں اور بعد میں وہ چیزیں لکھی بھی مل بھی گئیں، وہ لکھی ہوئی صورت میں۔ اور وہی بات جو ہمیں ملتی ہے جو آپ نے فرمایا تھا، اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا حق، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لکھو میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب رسول میں سے مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں تھی سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی یہی جو حدیث کی کتاب تھی وہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ بعد میں بہت دنوں تک رہی۔ اس کے اندر 1000 احادیث تھیں۔ اب اس سے تصور کریں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ حدیثیں لکھ لی تھی عبداللہ بن عمر بن العاص نے، اس میں 1000 احادیث تھیں۔ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا کہ مجھے کوئی حدیث رسول سنائے، تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک صحیفہ کھولا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کے رسول نے لکھوایا ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے صبح و شام کے لیے کوئی وظیفہ سکھائیں، تو اللہ کے رسول نے ایک وظیفے کی تعلیم دی تھی، صبح شام کے جو اذکار ہے وہ اس کے بارے میں۔ تو یہ خود انہوں نے لکھا ہوا دیکھا۔ پھر ان کی کتاب میں ایک اور حدیث لکھی ہوئی تھی جس میں یہ بات تھی کہ ہرکل کا شہر یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیثیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی لکھی گئیں، تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے یہ خود بخود ہی بے بنیاد ہو جاتا ہے، یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں، یہ 250 سال بعد لکھی گئیں۔ اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو کمپائلیشن آف حدیث کا جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، آپ خود ہی اس میں دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا، جس میں ہم نے دلیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی احادیث جو ان کی یاد کی ہوئی تھی اس کو بعد میں لکھ لیا تھا، اور ان سے جو ان کے شاگرد تھے جو ان سے تمام احادیث سیکھتے تھے، تو انہوں نے خود ان کے شاگرد نے ان کے سامنے احادیث لکھی اور اس کو پڑھ کر بھی سنائی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے احادیث لکھی تھی۔ آٹھواں ان کا اعتراض یہ ہے کہ اختلافات صحابہ، جس دور میں صحابہ کا اختلاف ہوا اس وقت حدیثیں تحریف اور تبدیلی کا شکار ہو چکی تھیں، لہٰذا انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جب ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ صحابہ جب ان کو معلوم تھا احادیث کے بارے میں، اس وقت بھی کبھی بھی صحابہ نے، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں تو کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف محاذارائی ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس محاذارائی کو وجہ بنا کر اپنے اپنے حق میں حدیثیں نہیں گھڑی۔ کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ایسا گروہ ہوگا جس کا نام معاویہ ہوگا اور جو نعوذ باللہ دوزخی ہوگا، نہ معاویہ نے کہا کہ گروہ ہوگا جو علی کا گروہ ہوگا اور وہ ایسا ہوگا، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا لیکن انہوں نے اس کی بنا پر کبھی بھی حدیثوں کو اپنے لیے دلیل نہیں بنایا، اپنے لیے اپنے جواز میں پیش نہیں کیا انہوں نے۔ اور پھر اگر ہم یہ صحابہ پر الزام لگائیں کہ صحابہ نے حدیث میں تبدیلی کی، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم تو قرآن بھی نہیں لے سکتے۔ خود ہی سوچنے کی بات ہے، خود ہی غور کرنے کی بات ہے کہ جن صحابہ سے ہم کو حدیث پہنچی تو قرآن ہم کو کن سے پہنچا؟ قرآن تو لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقاعدہ قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اللہ کے رسول لکھواتے بھی تھے کسی صحابی کو بلا کر جو کاتبین وحی تھے، تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے رسول تو امی تھے، آپ خود لکھنا نہیں جانتے تھے، جیسے جیسے آپ کے اوپر آیت نازل ہوتی آپ کسی صحابی کو بلاتے وہ لکھ لیتے تھے، اب بھلا بتائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو آپ نے خود دوبارہ ان سے نہیں پڑھا ہوگا، آپ کو تو جبریل امین بتاتے تھے، تو یہ قرآن جو لکھا کس نے لکھا؟ صحابہ نے لکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ان کو تبدیلی کرنی ہوتی تو پھر وہ قرآن میں بھی تبدیلی کر سکتے تھے، تو صحابہ کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے تبدیل کیا ہوگا؟ نہیں سوچ سکتے نا ہم ایسا، انہوں نے تو ایک ایک لفظ، یعنی جب قرآن کو کمپائل کیا گیا اس وقت بھی جو ہے تین کرائیٹیریا جو رکھے گئے تھے، تین بہت ہی کڑی شرطیں رکھی گئی تھیں کہ جو بھی آ کر قرآن سنانا چاہے، یعنی اپنے پاس جو لکھی ہوئی آیت ہے وہ لے آئے، پھر ساتھ میں دو گواہ بھی لائے کہ واقعی میں اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اس آیت کو سنایا تھا یا اپنی لکھی ہوئی آیت اللہ کے رسول کے سامنے اس نے بتائی تھی، تو ایک ساتھ میں گواہ بھی وہ لائے، تو اتنی احتیاط کی گئی، تو قرآن بھی کس نے لکھا؟ صحابہ نے لکھا، تو خدا نخواستہ اگر ہم حدیث کے بارے میں صحابہ کو مشکوک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس میں جو ہے اپنی طرف سے چیزیں ڈال دی اپنے اپنے فیور کے لیے، تو نعوذ باللہ پھر تو قرآن کی بھی جو حیثیت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، تو جن صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا انہی صحابہ نے حدیث کو بھی محفوظ کیا، لہٰذا یہ بات بالکل بھی لائق اعتبار ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابہ نے آپس کے اختلاف کی وجہ سے حدیثیں گھڑ لیں، نعوذ باللہ، اور صحابہ کے بارے میں ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، خود اللہ تعالیٰ نے ان کے عدل کی گواہی دی ہے، لہٰذا ان کے بارے میں محدثین نے ایک جملہ کہا ہوا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، عدول ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ان کا ایک اور اعتراض ہے کہ احادیث میں کنٹرڈکشن ہے، یعنی اختلاف ہے، تعارض ہے، اس بنا پر قابل حجت نہیں ہے حدیث، یہ لائق عمل نہیں ہے، اب یہ خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، تو اب ان کا جو یہ اعتراض ہے کہ حدیثیں آپس میں میل نہیں کھاتی ہیں یا حدیثیں تعارض ہیں، یعنی ایک حدیث ایک بات کہتی ہے اور ایک حدیث دوسری بات کہتی ہے، ایک حدیث میں دوسری بات کہی جاتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے امام ابن خزیمہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بہت پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے سامنے دو ایسی صحیح متعارض حدیثیں پیش کرو یا لاؤ، میں اس کے تعارض کو دور کرتا ہوں، یعنی اس میں جو کنٹرڈکشن ہے، جو اختلاف پایا جاتا ہے حدیث میں، میں اس اختلاف کو دور کر دوں گا، تو دراصل دیکھا جائے تو منکرین حدیث کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو ان کی کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کبھی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ مستشرقین سے سنے گئے اعتراضات کو اعتراض بنا کر انہوں نے آگے پیش کر دیا، اگر یہ فن حدیث کے اسرار اور رموز سے واقف ہوتے تو کبھی بھی اس طرح کا انکار نہ کرتے، اگر ان کی نظر حدیث کے ذخیرے پر ہوتی تو کبھی بھی وہ اس بات کو وجہ نہ بناتے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے بہت ساری احادیث لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی جس میں ان احادیث پر بات کی گئی ہے کہ اگر دو حدیثوں میں بظاہر اختلاف نظر بھی آ رہا ہے تو محدثین کرام نے اس کی تطبیق کر دی، تطبیق کا مطلب ہے کہ آپس میں مطابقت پیدا کر دینا، اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر دو حدیثوں میں ان کو اختلاف نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر تم حدیث کو ہی نہیں مانتے، تو قرآن کی بھی ایسی اکثر آیتیں ہیں جس میں ہم کو اختلاف ملے گا بظاہر، لیکن ہم کبھی بھی قرآن کی آیت کو تو نہیں ریجیکٹ کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین کی بہت مشہور آیت ہے یہ، اسی طرح سے دوسری جگہ سورہ نور میں آتا ہے، اس آیت میں منہ پر مہر لگا دینے کا ذکر ہے جبکہ دوسری آیت میں ہے کہ زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن جن پیشہ لوگوں کو اپنی زبانیں ہاتھ اور پاؤں ان کے کردار سے متعلق گواہی دیں گے، یعنی جن پیشہ لوگوں کی اپنی زبانیں ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیں گے ان کے خلاف، تو اوپر تو آیت میں ذکر کیا گیا کہ زبان پر مہر لگا دی جائے گی باقی ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور یہاں کہا گیا کہ لوگوں کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، اب آپس میں یہاں پر اختلاف نظر آ رہے ہیں نا، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ پورے اعضا اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم کریں گے زبان پر مہر لگا دیں گے اور باقی اعضا گواہی دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم کریں گے زبان کی مہر ہٹا دیں گے اور زبان بھی گواہی دے گی۔ تو یہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں بات خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہوگا سب کچھ۔ تو حدیث بھی اگر کچھ اختلاف حدیث میں نظر بھی آتا ہے تو کیا کیا جائے، اس میں تدبیق ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح حدیث میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ اس کے لیے محدثین نے کچھ ضابطے بنائے ہیں کہ اگر بظاہر حدیث میں آپ کو کوئی تعرض، کوئی کنٹرڈکشن اگر نظر بھی آ رہا ہے تو اس کو سمجھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا۔ اس کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ پہلے دونوں حدیثیں دیکھیں گے کہ اگر دو حدیثوں میں کون سی حدیث جو ہے پہلے کی کہی گئی ہے اور بعد کی کہی گئی ہے، تو جو بعد والی حدیث ہوں گی وہ قابل قبول ہوگی، قابل عمل ہوگی۔ یا اگر دونوں حدیث میں سے ایک حدیث ضعیف ہے اور دوسری حدیث زیادہ اوتھینٹک ہے تو اوتھینٹک والی حدیث کو لے لیا جائے گا، ضعیف والی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر، ایک آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک عربی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پیشاب پر پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول بہا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جس جگہ پیشاب ہے اسے کریت کر باہر پھینک دیا جائے، پھر اس جگہ پر پانی بہایا جائے۔ تب ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ہم کو کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے کہ ایک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عربی نے پیشاب کیا تو ڈول سے بھرا ہوا پانی بہا دیا جائے، دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ مٹی اس جگہ کی کھرچ دی جائے اور پھر پانی بہایا جائے۔ اب اس میں جو دوسری حدیث ہے کہ مٹی کھرچ کر پھینک دی جائے پھر پانی بہایا جائے، یہ تھوڑی سی اس کی سند تھوڑی سی کمزور ضعیف ہے سمجھے، اس کی وجہ سے یہ حدیث کو خود بخود چھوڑ دیا جائے گا، اور جو دوسری حدیث جس میں ایک ڈول پانی کا بہانے کا وہ زیادہ اوتھینٹک ہے اس کو لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اصول ہے اس کا۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تعرض نظر آتا ہے حدیث میں، لیکن دونوں پر عمل کرنا شریعت میں جائز ہوتا ہے۔ امت کی سہولت کے لیے اللہ کے رسول نے دونوں طرح کے اقوال فرمائے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کر لیتے، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ان دونوں احادیث پر عمل کرنا جائز نہیں، یہ آپ کا عمل تھا تو جم بھی باوضو اور اس کے بغیر دونوں طرح سو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ جامع ترمذی میں بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اندرون خانہ، یعنی جب آپ واش روم جاتے یا گھر کے باتھ روم میں جاتے تو آپ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کوڑے کے ڈھیر پر آپ نے جو پیشاب کیا تو اس کی توجہ جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر تھا تو نیچے اگر آپ بیٹھتے تو گندگی لگنے کا خطرہ تھا، آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے تھے، یا کچھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے پیر میں تکلیف تھی اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایمرجنسی کی سچویشن ہو، کچھ ایسے حالات آ جائے تو کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی آپ کا معمول کیا تھا، بیٹھ کر کرنے کا، تو وہ چیز لے لی جائے گی۔ اگر کوئی حدیث ہمیں معلوم پڑے کہ جو آپ نے بہت شروع میں بیان کی تھی اور پھر بعد میں آپ نے کچھ اور بیان کیا، تو جو بعد والی حدیث ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے زیارت قبور سے منع کیا تھا عورتوں کو، ہے نا، لیکن بعد میں آخر وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں تمہیں زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یہ آخرت کی یاد آتی ہے۔ پہلے آپ نے منع کیا تھا اور بعد میں اس کی اجازت دے دی، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پہلے عورتوں میں وہاں پر عرب میں یہ عادت تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے اور بہت سینہ کوبی کرتے تھے، اپنے گال پیٹتے، بالوں کو کھینچتے یا پھر اپنے گریبان پر مارتے، تو اس بنا پر اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کیا تھا کہ وہاں جا کر نوحہ نہ کرنے لگی عورتیں۔ جب قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات عام ہو گئی، عورتوں کی تربیت ہو گئی، تب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم قبرستان جا سکتی ہو۔ اسی طرح سے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے بارے میں، وضو کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ جو آگ پر چیزیں پکی ہوتی تو اس کے بعد وہ چیز کھانے کے بعد وضو کر لیتے تھے، لیکن آپ کا جو آخری عمل تھا یعنی انتقال سے پہلے آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھائی اور وضو نہیں کیا، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کا آخری عمل ہوگا وہ لے لیا جائے گا اور جو پہلے والا عمل تھا وہ چھوڑ دیا جائے گا. تو خود بخود وہ حدیث میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے. یہ تطبیق جو ہے عربی حدیث کی ٹرم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ بظاہر دو ایسی حدیثوں میں تعرض جبکہ دونوں صحیح کے درجے میں ہوں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی پہلے ہوئی تھی اور کون سی بعد میں ہوئی تھی. تو یہ ان کا اعتراض تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اعتراض تھے ان کے وہ سارے اعتراضات بہت زیادہ بودے اور کمزور ہیں، اور ہر ایک کا جواب ہم جو ہے اس کا دلیل سے جواب الحمدللہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن یعنی ذکر اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے احادیث کو محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور محدثین کے دلوں میں اور ذہنوں میں وہ محبت ڈالی اور وہ خیال پیدا کیا کہ ان لوگوں نے خود ہی حدیث کی حفاظت کا انتظام کیا. تو اس زمانے سے لے کر ابھی تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا، حدیثوں کو محفوظ رکھنے کا. حدیث کی جو خدمات جو لوگ انجام دے رہے ہیں، آج بھی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ابھی تک ریسرچ جاری ہے احادیث پر، ابھی بھی تخریج جاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جتنی بھی جو کتابیں ہیں، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز جو ہے غلطیوں سے پاک ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ غلطی ہو کیونکہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب انہوں نے صحیح کہا ہے اس کو تو ان کا یہ دعویٰ یوں ہی نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، تب کہیں جا کر اس کو انہوں نے صحیح کہا. پھر بھی اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں دو تین ایسی احادیث موجود ہوں. جیسے مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کھڑے ہو کر کوئی پانی نہ پیے، اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کلی کر دے یا کہ کر دے. تو یہ جو ہے عقل کے خلاف لگتی ہے یہ بات. تو ٹھیک ہے اگر یہ دو تین احادیث ہم کو ایسی لگتی ہیں تو ہم اس کو پہلے جانچیں گے، پرکھیں گے، علماء کرام نے اس پر کیا بات کی ہے وہ دیکھیں گے. ہم خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں حدیث کی ہے اور فلاں حدیث کی ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت ریسرچ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. تو علماء کرام نے جو کام کیا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم اس کی بات کریں گے کہ ہاں واقعی میں یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ جو چھوٹا سا جملہ لکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے، بہت تخریج ہوتی ہے. تو اب ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان منکرین حدیث کے لیے بھی دلیل کے ساتھ جواب اپنے پاس تیار رکھیں، ہمارے پاس اوتھینٹک احادیث کا ذخیرہ موجود ہو، ہماری لائبریری میں حدیث کی کتابیں ضرور موجود ہوں. آپ دیکھیں ہم دنیا بھر کی کتابیں خرید لیتے ہیں نا، لیکن اگر نہیں ہوتی ہمارے پاس تو حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو بہت سارے لوگ نئی فیملیز آتی ہیں ان کے پاس بھی یہ دیکھا گیا کہ وہ گھر کی ہر چیز خرید لیتے ہیں، فرنیچر سب کچھ خرید لیا جاتا ہے لیکن قرآن نہیں خریدا جاتا. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے ان چیزوں کا ہمارے گھروں میں ہونا ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں مشکات المصابی ہو، لیکن اس میں بہت ساری اوتھینٹک ان اوتھینٹک سب جمع کر دی گئی حدیثیں، تو اس کے گھر میں چلتا پھرتا رسول کا نمونہ موجود ہے، یعنی اتنا ہر چیز اس کے بارے میں آ گئی ہے سمجھے احادیث رسول میں. تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سے کچھ ایسا کام لے لے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور محدثین نے جو خدمات کی ہیں احادیث کی اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اپنا اس میں ڈالنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.